رسوله الكريم. آپ حضرات سے کہا تھا کہ اپنے ساتھ تھرموس میں تھوڑی سی چائے لایا کریں ہر آدمی اپنے ساتھ، کیونکہ میں دیکھتا ہوں پیچھے سب سو رہے ہوتے ہیں تراوی کے دوران، کوئی اونگ رہا ہے، کوئی نیند میں ہے، کوئی تو اس لیے ایک دم پھر بیان بہت بوجھ ہوتا ہے، تو ایک آدھ دودھ پتی کا گھونٹ اگر پی لیں گے نا تو تھوڑا سا طبیعت سیٹ ہو جائے گی. آج ہم نے سورہ انعام ختم کی ہے. سورہ انعام میں اللہ تعالی نے اپنی نعمتوں کو بہت زیادہ بیان کیا ہے، اور نعمتیں بیان کر کے اپنی توحید کو ثابت کیا ہے کہ جب یہ سارے کام میں کر رہا ہوں تو پھر معبود کسی دوسرے کو کیوں بناتے ہو. شروع ہی ایسے کیا، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. عجیب انداز ہے، فرمایا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کیا. ہونا کیا چاہیے تھا سب اسی کی مان کے چلتے، لیکن ہوا کیا، ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، جو کافر لوگ ہیں وہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہرانے لگے. اتنے بڑے بڑے کام کیے اس نے، اس خالق نے، اور ان تمام کاموں میں مخلوق کا ذرہ برابر بھی حصہ نہیں ہے، لیکن مخلوق کو کس کے برابر سمجھنے لگے، خالق کے. ایک برابری تو کافر کرتا ہے جس سے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ برابری یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو باقاعدہ معبود بنا لے. جیسے ہندو بتوں کو معبود بناتے ہیں، عیسائی نے عیسیٰ ابن مریم کو معبود بنایا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور بدھسٹ لوگ کیا کرتے ہیں، سورج اور ستاروں کی عبادت کرتے ہیں. اور ایک معبود یہ ہے کہ آپ اللہ کے سوا کسی کو معبود تو نہیں بناتے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے جب مخلوق کا حکم آ جائے تو مخلوق کے حکم کو ترجیح دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے جس کو شرک اصغر کہا جا سکتا ہے، چھوٹا شرک. کافر تو نہیں ہوتا اس سے، کیونکہ نظریہ تو درست ہے کہ بھئی ماننی تو اللہ ہی کی چاہیے، لیکن عملاً کیا کرتا ہے، اللہ کی مانتا نہیں ہے. تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے ضمناً کہ بھائی اللہ کی طاقت دیکھو، جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، روشنی اور اندھیروں کو پیدا کیا اس نے، تو اس کے برابر کون ہو سکتا ہے؟ انسان کرتا کیا ہے؟ کچھ مسلمان تو ایسے ہیں جو اللہ کی بالکل بھی نہیں مانتے، انہیں تو بس ایک لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھا تھا بچپن میں، کان میں اذان دے دی، ختنے وتنے ہو گئیں، مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو گئی، اس سے زیادہ ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، وہ تو اللہ کی بالکل بھی نہیں مانتے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن میجورٹی ایسی نہیں ہے، اکثریت ایسی نہیں ہے، اکثریت ایسی ہے کچھ نہ کچھ اللہ کی مانتی ہے، کچھ نہ کچھ اللہ کی. مثال کے طور پر کیسا ہی بدبخت ہوگا، رمضان میں دو چار روزے تو رکھی لے گا نا، کچھ تو مانتے ہیں اللہ کی، کیسا ہی ہو ایک آدھ تو رکھی لیتا ہے. کیسا ہی بے نمازی ہو عید کی نماز تو، آپ لوگ جملہ مکمل کر دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے جاگ رہے ہیں، عید کی نماز تو پڑھ ہی لیتا ہے نا. مسئلہ کہاں جا کے آتا ہے، کہ جب اللہ کے حکم میں اور مخلوق کے حکم میں ٹکراؤ آ رہا ہو ایسی صورت میں کس کے حکم کو ترجیح دیتا ہے؟ ٹکراؤ کی صورت نہیں ہے پھر تو مخلوق کے پیچھے بھی چل سکتے ہو اور اللہ کے پیچھے چلنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. مثال کے طور پر شریعت کے بعض احکام ایسے ہیں ان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی کسی کی مخالفت نہیں کرنی پڑتی. جیسے دیکھو شریعت نے کہا ہے کہ نکاح کس سے پڑھواؤ؟ پنڈت جی سے ہے بھائی. اگر مسلمان ہو تو کس سے پڑھواؤ؟ پادری سے, مولوی صاحب سے. یہ کہا نا, یہ کسی نیک آدمی سے, یہ کسی مسلمان سے, چاہے نیک نہ بھی ہو مسلم. پنڈت جی نہیں ہونے چاہیے اور پادری نہیں ہونا چاہیے. تو یہ حکم ایسا ہے اس میں کوئی خرچہ نہیں آتا. پنڈت جی کی فیس ممکن ہے زیادہ ہو, مولوی صاحب کی پھر بھی کم ہوتی ہے. مولوی صاحب کو تو نہ بھی دو تو بےچارے ویسے ہی نہیں مانگیں گے شرم کی وجہ سے, ٹھیک ہے نا. تو وہ فری میں بھی ہو جاتا ہے. تو یہ حکم پہ سارے مسلمان عمل کرتے ہیں. جتنے مسلمان پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں شریعت کے اس حکم پر سب عمل کرتے ہیں کہ جب شادی کرواتے ہیں تو نکاح کس سے پڑھواتے ہیں؟ مولوی صاحب سے, یا کم از کم مسلمان سے. عدالت بھی ہو, قاضی بھی ہو, جج بھی ہو, تو مسلم تو بہرحال ہوتا ہے نا وہ. لیکن یہ ایک ایسا حکم ہے کہ اس کو زندہ کرنے میں کسی دوسرے کے حکم, کوئی حکم ٹوٹ نہیں رہا, کوئی مقابلہ نہیں ہے, کوئی ناراض نہیں ہو رہا اس میں. اگر آپ مولوی صاحب سے نکاح پڑھائیں گے تو یہ تھوڑی کہ کوئی ناراض ہو جائے گا, یہ کیا کیا پنڈت جی سے کیوں نہیں پڑھائے؟ تو بولو بھائی میں پنڈت جی نہیں, میں تو بچپن سے مسلمان ہوں. اسی طرح مرنے کے بعد نماز جنازہ کس سے پڑھوانے کی خواہش ہوتی ہے؟ بولو بھائی مولوی صاحب سے. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے ہم جب مریں تو ہمیں کوئی مولوی صاحب جنازہ پڑھائیں اور ہمیں مسلمانوں کی رسومات کے مطابق دفن کیا جائے. یہ اسلام کا ایک ایسا حکم ہے اس پہ بھی کچھ نہیں لگتا, اس میں بھی کسی سے مقابلہ نہیں ہے, ٹکراؤ نہیں ہے. تو یہ حکم بھی سب نے زندہ کیا ہوا ہے. ختنہ کراتے ہیں بچپن میں, میرا خیال ہے 50-60 روپے کا خرچہ ہے, ٹھیک ہے, کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. اب شاید ڈاکٹر نے بڑھا دیا ہو, 250 کر دیا ہو, وال 250 کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا. یہ ایسا حکم ہے کہ جس میں کوئی نفس کی مخالفت نہیں ہوتی, کوئی ٹکراؤ نہیں ہے, اس لیے سب مسلمان اس حکم پر 100% عمل کرتے ہیں. کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن پہ عمل کریں گے تو اللہ اور مخلوق ایک دوسرے کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور مخلوق میں خود اپنا نفس بھی داخل ہے مقابلے میں. کہتے ہیں ناراض, اب دونوں میں سے ایک کی بات مانو گے تو ایک ناراض ہو جائے گا. اسی وجہ سے دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے اہل ایمان کی جو صفت بیان کی وہ بڑی عجیب ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, فرمایا ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی محبت میں اشد ہوتے ہیں. اشد کسے کہتے ہیں؟ اشد کمپیریٹیو ڈگری ہے, سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک ہوتا ہے نا افرمیٹیو, کمپیریٹیو اور سپرلیٹیو. کمپیریٹیو کیا ہوتی ہے؟ کسی سے کمپیئر کیا جا رہا ہے. بیٹر کا مطلب دوسرے سے اچھا, خواب بذات خود اچھا ہو یا نہ ہو لیکن بیٹر دین دس, اس سے بہرحال بول لو بھائی اچھا ہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس سے بہرحال بہتر ہے. اللہ نے کیا قرآن مجید میں فرمایا کہ اہل ایمان کے دلوں میں ہماری محبت اشد ہوتی ہے, دوسروں کے مقابلے میں زیادہ, دوسرے سے مراد پوری کائنات اور ساری مخلوق, ان سے زیادہ ہوتی ہے. اگر اللہ یوں فرما دیتے کہ اہل ایمان کے دلوں میں ہماری محبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو سب کہتے بھائی بہت زیادہ ہے, یہ 20 رکعت تراویح جو کھڑے ہو کر پڑھی ہے, یہ اگر کوئی اور ہمیں کہتا 500 روپے دوں گا پڑھ لیتے, تو 500 روپے تو 1000 روپے لے لے, دوبارہ مجھ سے ایسی بات نہیں کہنا. اچھا خاصا مشکل کام ہے یا نہیں ہے, کیا خیال ہے بھائی؟ اور پڑھانے والا تو کبھی پڑھاتا ہی نہیں, 500 کیا 1000 میں بھی نہیں پڑھاتا وہ. क्योंकि पढ़ाने वाला तो मैं हूं ना, मुझे पता है। ठीक है, तो बहुत मोहब्बत है तभी तो पढ़ रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक, शाम तक भूखा रहना किसी के मशवरे, डॉक्टर कितना कह कह के थक जाते हैं, भाई खाना छोड़ दो मर जाओगे, खाता रहता है, फिर भी खाता रहता है, छोड़ता ही नहीं है। इसका बस नहीं चलता जायदादें खा जाए, खाता रहता है, खाता रहता है। शुगर का मरीज लड्डू खाता रहता है, मिठाई खाता रहता है। ब्लड प्रेशर का मरीज बड़े गोश्त के कोफ्ते खाता रहता है। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने कह दिया फमन शहीद अमीन को मुशहर अफल यसुम, रमजान का महीना आएगा तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा। अल्लाह से बहुत मोहब्बत है तभी रह लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो पूरे रमजान रोजा रखता है वो तो बहरहाल बहुत मोहब्बत करता है अल्लाह से, तभी तो रखता है, वरना कैसे रख लेता। लेकिन इतना काफी नहीं है, बहुत मोहब्बत नहीं, क्योंकि मुमकिन है आपको अल्लाह से जितनी मोहब्बत हो बीवी से उससे भी ज्यादा हो। क्या ख्याल है भाई? बीवी से उससे भी ज्यादा, अल्लाह से जितनी मोहब्बत है बहुत ज्यादा है, और औलाद से बहुत से भी ज्यादा। ये मुमकिन है या नहीं है? मुमकिन है आपको अल्लाह से बहुत ज्यादा मोहब्बत, मगर दौलत से उससे भी ज्यादा मोहब्बत हो। इसलिए अल्लाह ताला ने ये कहा ही नहीं कि मुझसे बहुत मोहब्बत करो, ये कहा ही नहीं। कहा जिससे जितनी ज्यादा करो मेरी मोहब्बत का ग्राफ उससे थोड़ा सा ऊंचा होना चाहिए, बस। कैसा बेहतरीन उसूल है या नहीं है? भाई आपको बीवी से बहुत ज्यादा है मोहब्बत, करें, इजाजत है, लेकिन अल्लाह से उससे थोड़ी सी, बोल लो भाई, अल्लाह से उससे थोड़ी सी ज्यादा, चाहे इशारिया सिफर 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 एक ही क्यों ना हो। दौलत से बहुत मोहब्बत है, बड़ा दिल चाहता है पैसा कमाने का, कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जितनी मोहब्बत दौलत से है अल्लाह से उससे 0.0001, बोलो भाई, ज्यादा। अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, दूसरों से ज्यादा, दूसरों में सारी मखलूक, अपने नफ्स की ख्वाहिशात से हर एक को मोहब्बत होती है। देखें अल्लाह अगर ये कह देते कि ईमान वालों के दिलों में मखलूक की मोहब्बत नहीं होती सिर्फ मेरी होती है तो भी मसला खराब था, कोई भी जन्नत में नहीं जाता। दुनिया में कौन ऐसा है भाई जिसको अपने नफ्स से मोहब्बत नहीं होती? अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करके हर एक को खुशी होती है? नहीं होती। कितना ही तकवा हो, कितनी ही परहेजगारी हो, इफ्तारी में पकौड़े सबको अच्छे लगते हैं। क्या ख्याल है भाई? नफ्स की ख्वाहिश है समोसे, अपनी ख्वाहिश को पूरा करना इंसान की फितरत है, इसमें ब्रेक लगाना मुमकिन नहीं है। प्यास के वक्त ठंडा पानी हर एक को अच्छा लगता है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अच्छा लगता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफा भूख प्यास में तशरीफ ले गए कहीं, अंसारी सहाबी ने तर खजूरें आपकी खिदमत में ला के रखी, कई वक्तों से भूखे थे, तर खजूरें रखी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो तर खजूरें खाई और कुएं का ठंडा पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया और फरमाया इन नेमतों के बारे में सवाल होगा तो आपको भी खुशी हुई ना। हदीस में आता है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा खोलते थे, शदीद भूख प्यास को बर्दाश्त करते, जब रोजा खोलते तो आप फरमाते ذهب الظما وبثلت العروق وثبت الاجر ان شاء الله تعالى, प्यास चली गई, रगें तर हो गईं। आपको लुत्फ आता था ना, मजा आता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तभी अल्लाह की नेमत बयान कर रहे हैं, प्यास चली गई और रगें तर हो गई, और वसबत अल अजरु इंशाअल्लाह, और कयामत में अल्लाह के यहां अजर भी लिख लिया गया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी था ये। जो भी बशर होगा उसे अपने नफ्स से मोहब्बत होगी, नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने में मजा आएगा। इसलिए शरीयत ने यह नहीं कहा कि नफ्स से मोहब्बत नहीं करते ईमान वाले। अगर अल्लाह कह देते ईमान वालों के दिल में सिर्फ अल्लाह से मोहब्बत होती है तो मसला खराब, इसका मतलब बीवी बच्चों से होती नहीं। अब बीवी बच्चों से मोहब्बत ही ना होती तो फिर उनके हुकूक कौन अदा करता भाई? फजाइल सोच सोच के, वईदें सोच सोच के हुकूक थोड़ी अदा होते हैं किसी के। क्या आज अगर मैंने बेगम को इफ्तारी लाके नहीं दी कल क्यामत के दिन मेरा गरेबान पकड़ा जाएगा, محاسبہ مراقبہ کیا، اللہ کے عذاب سے ڈر کے لا کے افطاری کھلا دی. اگلے دن پھر سوچ رہا ہے، دو چار دن سوچے گا، بولے گا چھوڑو یار. تو کچھ تو اللہ کا خوف ہوتا ہے اور کچھ محبت بھی ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ ہونی چاہیے اگر نہیں ہوتی تو، ٹھیک ہے، کچھ محبت ہوتی ہے. اولاد سے انسان کو ذاتی محبت بھی ہوتی ہے، شریعت نے بھی حکم دیا خرچ کرنے کا، اور محبت بھی ہے تو خرچ کرنے میں مزہ بھی آتا ہے. تو اللہ اگر یوں فرما دیتے کہ ایمان والوں کے دلوں میں صرف اللہ سے محبت ہوتی ہے تو بھی مسئلہ گڑبڑ، یوں فرما دیتے کہ اللہ سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے تو بھی سب جنت میں چلے جاتے، یوں فرما دیتے کہ ایمان والوں کے دل میں مخلوق سے محبت تھوڑی سی ہوتی ہے، زیادہ نہیں ہوتی، تو بھی مسئلہ گڑبڑ تھا. اس لیے اللہ نے ایک اصول بیان کیا کہ ایمان والوں کے دلوں میں اللہ سے محبت دوسروں سے زیادہ. بس بتا دیے، جس سے جتنی کر لو محبت، اللہ سے تھوڑی سی زیادہ رکھنا. اب اس میں علمی نقطہ کیا ہے؟ آپ کہیں گے یہ کیا، اس تکلف کی کیا ضرورت تھی کہ جتنی کسی سے کر لو اللہ سے تھوڑی سی؟ تو یہ تھوڑی سی کا فائدہ کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ اس سے پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے انسان کی. کیسے؟ اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھیں، آپ کے دو دوست ہیں، آپ کو دونوں سے بے پناہ محبت ہے، بے پناہ محبت. جب ایک سے ملتے ہیں، الف سے ملتے ہیں، پہلے میں ستار بھائی، غفار بھائی مثال دیتا ہوں، لیکن بعض دفعہ ہمارے رشتے داروں میں ستار بھائی مجھ سے آ کے ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا آپ نے میرے نام کو مثالوں میں استعمال کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ فون آیا، بھائی ستار بھائی بات کر رہا ہوں، تو اسپیکر آن تھا، ہمارے طلبہ ہنسنے لگے، کیونکہ میں جب ہدایہ پڑھاتا ہوں تو اس میں بھی جو نام ہے نا وہ ستار اور غفار نام رکھے ہوئے میں نے، تو اس لیے میں الف اور بے جیم ڈال کر دیتا ہوں. آپ کا ایک دوست ہے، اس کا نام ہے الف، یا زید نام ہے، آپ کو اس سے بہت زیادہ محبت ہے، وہ جو آپ کو کہتا ہے آپ وہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں اس کا دل نہیں توڑ سکتا. اسی طرح ایک اور دوست ہے بکر، اس سے بھی آپ کو بہت محبت ہے، جہاں وہ افطاری پہ بلاتا ہے آپ پہنچ جاتے ہیں، جہاں دعوت کرتا ہے آپ دعوت قبول کرتے ہیں، خود بھی اس کی دعوت کرتے ہیں، ہدیے دیتے ہیں اس کو، اس سے ہدایہ وصول کرتے ہیں، کبھی اس کو ناراض نہیں کرتے آپ. اب کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کو زید سے زیادہ محبت ہے یا بکر سے، آپ کہتے ہیں بھائی دونوں سے بہت ہے، دونوں سے بہت زیادہ. تو وہ پوچھتا ہے کہ آپ کو دونوں میں سے تھوڑی سی زیادہ کسی سے ہے یا نہیں، آپ کہتے ہیں نہیں، دونوں سے بالکل برابر. تو یہ بات جانچنے کے لیے زید اور بکر نے آپ کا امتحان لیا کہ بھائی یہ ہم دونوں سے جو بہت محبت کرتا ہے، تو غیرت کا تقاضا یہ کہ جس سے تھوڑی زیادہ ہے نا وہ اس سے دوستی کرے، دوسرا چلا جائے. اب دونوں نے آزمایا، آزمائش جہاں ہوتی ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کس کی طرف لگاؤ، کس کی طرف جھکاؤ زیادہ ہے، لگاؤ زیادہ ہے. زید اور بکر نے امتحان لینے کے لیے کہ بھائی دیکھیں کس سے زیادہ ہے محبت، امتحان لینے کے لیے اتوار کے دن رات کا کھانا اپنے ہاں رکھ لیا اور آپ کو بلایا. زید نے کہا آپ سے میرے گھر آ جانا، بکر نے آپ کو فون کیا کہ اتوار کو آپ کی دعوت کس کے ہاں ہے، میرے ہاں ہے. اب آپ پریشان، اتوار ہی کا دن زید کے ہاں بھی، اتوار ہی کا دن بکر کے ہاں بھی. آپ کو چونکہ دونوں سے محبت ہے، آپ کسی کو ناراض نہیں کریں گے، آپ بولیں گے بھائی، پہلے تو آپ کچھ ایڈجسٹمنٹ کریں گے، بولیں گے بھائی زید بھائی آپ اگر ہفتے کو کر لیں اور بکر بھائی آپ اگر اتوار کو کر لیں تو بہت اچھا ہو جائے گا، دونوں راضی رہیں، کیا ضرورت ہے، انہوں نے تو پہلے سے پلان بنا ہوا ہے امتحان لینے کا. تو زید کہتا ہے نہیں، میری ایسی مجبوری ہے کہ میں نے اتوار ہی کو کرنی ہے اور آپ کو لازمن آنا پڑے گا، اگر آپ نہیں آئے تو میں لکھ کے دے دوں، میں آپ سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گا. پھر آپ بکر کو منائیں گے، بھائی تو پیر کو کر لے، بکر بھی اڑا ہوا ہے، نہیں بھائی اتوار ہی کو آنا ہے اور رات کو آنا ہے. پھر آپ دونوں کو منائیں گے، دونوں ایک ہی جگہ کر لو، نہیں بھائی زید اڑ گیا کہ میرے ہاں، بکر اڑ گیا کہ آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں کیا سمجھاؤں بھائی، اتنی آسان مثال نہیں سمجھ میں آ رہی. زید اڑ گیا کس کے ہاں دعوت ہے، میرے ہاں، اور بکر اڑ گیا میرے ہاں، اور بکر بھی دھمکی دے رہا ہے اگر نہیں آئے نا، نہیں آئے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گا. आप अजीब आजमाइश में, ये क्या चक्कर हो गया भाई। फिर आप एडजस्टमेंट यूं करेंगे कि भाई तुम 8 बजे रख लो, तुम 9 बजे कर लो, डबल खा लूंगा, पेट का इलाज हो जाएगा, मगर ऐसा दोस्त दोबारा नहीं मिलेगा, कोई मसला नहीं, हद तल इम्कान कोशिश करेंगे। लेकिन जैद कह रहे नहीं 8 बजे मेरे यहां है, दूसरा कह रहे नहीं मेरे यहां भी ठीक 8 बजे, ऐसे अड़ गए, वो तो इम्तिहान ले रहे हैं ना आपका। ऐसे मौके पर आप जिसकी दावत को सोच विचार के बाद तरजीह देंगे, अगर जैद की दावत कबूल कर ली तो इसका मतलब जैद की मोहब्बत बकर से 0.001% ज्यादा है। ऐसे मौके पर आदमी कहता है भाई इस बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान बर्दाश्त कर लो, तो पता ये चला कि जब दो अहकाम में टकराव होता है ना, एक को खुश करो दूसरा नाराज, इधर को खुश करो पहला नाराज, ऐसी सूरत में पता चलता है कि आपके दिल में किसकी मोहब्बत ज्यादा है। अल्लाह ने फरमा दिया जितनी मखलूक से मोहब्बत करनी है कर लो, मुझसे थोड़ी सी ज्यादा रहनी चाहिए। क्या मतलब? मखलूक से मोहब्बत करो, मखलूक को खुश करो, उनके हकूक अदा करो, उन पर एहसान करो, उनके साथ तफरी करो, बैठो गपशप सब जायज है। पैसे से मोहब्बत है कमाओ, कोई बात नहीं, इजाजत है, मोहब्बत ना होती तो कौन कमाता। लेकिन जहां मेरा हुक्म और इस मखलूक का हुक्म, अपनी ख्वाहिशात का हुक्म टकराव हो रहा हो, ऐसे मौके पर तुमने किसको तरजीह देनी है? मेरे हुक्म को तरजीह देनी है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? लोग समझते हैं भाई ये सुन्नत के मुताबिक निकाह है, शादी ब्याह सुन्नत के मुताबिक, खानकाह में चले गए, हाँ भाई पता चल गया, अब जब करने का वक्त आया बेगम भी टांगड़ आ रही है, वालदा भी टांगड़ आ रही है, पूरा खानदान टांगड़ आ रहे, नहीं ऐसे नहीं ऐसे होगी, मौली साहब कह रहे हैं ऐसे होगी, बेगम कह रही है नहीं इस तरह से शादी होगी, धूम धड़के से ढोल ढमाके होंगे यूं, फिर वो लड़की वाले आएंगे, फिर लड़के वाले जाएंगे, फिर बरी होगी, फिर इस्तखारे होंगे, ये जब जो भी 6-7 महीने चलता है टोपी ड्रामा, उसके बाद रुखसती से पहले तलाक हो जाती है। तो ये जो सेटअप है ना, यहां आके इंसान आजमाइश में आता है, अल्लाह का हुक्म क्या है, मखलूक का हुक्म, वहां पता चलता है तुम्हारा असल खुदा कौन है, असल खुदा कौन है। कहने को तो अल्लाह है, लेकिन जब अमल का वक्त आता है तो बीवी है, वालदैन है, मुआशरा है, खुद अपना नफ्स है। अल्लाह ने पूरे साल इजाजत दे दी खाओ पियो, रमजान में क्या कह दिया, सुबह सादिक से लेकर रात तक नहीं खाना, अब दिल तो चाहता है। ऐसे मौके पे किसके हुक्म को तरजीह दी जाएगी? अहले ईमान किसको तरजीह देते हैं? अल्लाह के हुक्म। रात को हम गहरी नींद सोते हैं, दिल चाहता है, शरीयत ने इजाजत दी, सो जाओ, नफ्स को पूरा कर दो। यहां नफ्स महबूब चीज है, इसकी बात मानने में अल्लाह नाराज नहीं हो रहा, टकराव नहीं हो रहा। फजर की अजान का वक्त आता है, सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। यहां अल्लाह कह रहा है कि तुम्हारा दिल तो बिस्तर से मोहब्बत करता है, मगर मैं तुम्हें हुक्म देता हूं बिस्तर छोड़ दो। जिसके दिल में अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा होगी वो नफ्स की ख्वाहिश को जबह कर देगा, उस वक्त काट देगा, उसको कहेगा ऐसी की तैसी मेरे नफ्स की, मैं अल्लाह के हुक्म को पूरा करूंगा, नफ्स के हुक्म को पूरा नहीं करूंगा। तो मेरे भाई अल्लाह का ये मुतालबा है, वआथर अलहयात अद्दुनिया, फरमाया जिसने दुनिया और आखिरत का टकराव हुआ और उसमें दुनिया को तरजीह दे दी, फइन्नल जहीम हियल मावा, तो जहन्नम की आग उसका ठिकाना है। वअम्मा मन खाफा मकाम रब्बिही वनहा नफ्स अनिल हवा, और जिसने अपने आप को बुरी ख्वाहिश से रोक लिया इसलिए कि अल्लाह के सामने जवाब देना है, फइन्नल जन्नत हियल मावा, फरमाया जन्नत ही उसका ठिकाना है। क्या मतलब? ऐसी जगह ठिकाना मिलेगा जहां सारी ख्वाहिशात पूरी होंगी। जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए अपनी ख्वाहिश को काटा, जबा किया, कुर्बान किया, उसकी सारी ख्वाहिशात अल्लाह कहां पूरी करेगा? जन्नत में। और जिसने दुनिया में अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया, अल्लाह के हुक्म को तोड़ दिया, कयामत में उसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। तो एक तो सूरह अनआम में यह बात बयान की गई है कि जब अल्लाह की इतनी नेमतें हैं, आसमान और जमीन का खालिक और सारी चीजों का पैदा करने वाला, ये बड़ा लंबा, यानी अब मैं सूरह अनआम की पूरी वो आयतें तो नहीं पढ़ सकता, इतना वक्त तो नहीं है, बहुत तफसील से अल्लाह ने बयान किया अपनी कुदरत के दलाइल को और बार बार शिर्क की नफी की है, शिर्क की नफी। एक दूसरा अहम मजमून इस सूरत में यह भी बयान किया है کہ جیسے جس چیز کو اللہ حرام کر دے اس کو حرام سمجھنا فرض ہے نا، ایسے ہی جس چیز کو اللہ حلال کر دے اس کو حلال سمجھنا بھی، بولو بھائی، فرض ہے. اس مسئلے کو بھی قرآن نے بیان کیا. مشرکین بہت سے جانوروں کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ اذکرینی حرما بالانثیین، یہ جو چار جانور ہیں اونٹ، گائے، بکری اور دمبا، کس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے؟ تو اپنی طرف سے کیوں حرام کرتے ہو؟ یہ اللہ نے جب یہ کھانے کی چیزیں حلال کی ہیں تو خود کیوں حلال کرتے ہو، خود کیوں حرام کرتے ہو؟ تو کسی چیز کو حلال اور حرام کرنے کا اختیار صرف اور صرف کس کو ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں یہ برائی بھی ہے. مسلمان ہوتے ہیں مگر اللہ کے حلال کو حلال نہیں سمجھتے، ناک منہ چڑھاتے ہیں. اس کی میں مثال دیتا ہوں، بیوہ کا نکاح. بیوہ عورت جو ہے نا ہمارے یہاں نکاح کرنا چاہیے، اتنے تانے دیتے ہیں اس کو، تانے دیتے ہیں اس کو، تجھے کیا ضرورت پڑ گی، تیرے اتنے بچے ہیں، ابھی شادی کرے گی. حالانکہ اللہ نے قرآن میں صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جب کوئی عورت بیوہ ہو جائے، فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، تو انہیں شادی سے، بولو بھائی، مت روکو، بلکہ ترغیب دو ان کو، ترغیب دو، تاکہ بغیر شوہر کے موت واقع نہ ہو جائے. شریعت میں ایسی موت کو پسند نہیں کیا کہ آپ مرد ہیں تو آپ کے نکاح میں بیوی نہ ہو، اور آپ عورت ہیں تو آپ کے نکاح میں شوہر نہ ہو، آپ شوہر کے نکاح میں نہ ہو، ایسی موت کو پسند نہیں کیا. اسی طرح کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے یا عمر زیادہ ہو گئی، میرے پاس یہاں بہت کیسز آ رہے ہیں، اسی مسجد میں آتے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی، بیوی بوڑھی ہو چکی ہے یا مر چکی ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا، انتقال ہو گیا تو اب تو کرنے دو میرے بھائی، اس کو بیٹا نہیں کرنے دیتا شادی باپ کو. بہت واقعات ہیں اسی مسجد کے، باپ کی زندگی عذاب بن گئی، اسے بڑھاپے میں، اس کو بھی تو سہارا چاہیے نا کوئی جس سے اپنے دل کی بات کہہ سکے. لیکن سب سے بڑی رکاوٹ کون بنتا ہے؟ اولاد کھڑی ہو جاتی ہے. تو بھائی ہندوؤں میں کیوں نہیں مر جاتے جا کے؟ یہ تو ہندوؤں کے کام ہے، ہندوؤں کے کام ہے. کیا صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا؟ اگر کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے تو اولاد کو چاہیے خود باپ کو مشورہ دے ابا کو کہ ابو آپ تنہا ہو گئے ہیں. دیکھو جو تنہائی انسان کی بیوی سے دور ہوتی ہے وہ اولاد سے دور نہیں ہوتی، اس کا کوئی متبادل ہے ہی نہیں. جیسے اولاد کا کوئی متبادل نہیں ہے، بیوی کا بھی نہیں ہے، والدین کا بھی نہیں ہے، یہ رشتے اللہ نے ایک ہی دفعہ بنائے ہیں، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. کسی کا باپ مر جائے تو اب باپ جیسا باپ لا سکتا ہے؟ وہ نہیں لا سکتا. اولاد نہ ہو تو اولاد جیسی نعمت لا سکتا ہے؟ نہیں لا سکتا. تو ایک آپشن اللہ نے رکھا، بھائی بیوی مر جائے تو چلو اس کا متبادل ہے. کون ہے متبادل؟ بیوی ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے، اولاد اس کے قائم مقام نہیں بن سکتی. تو اب یہاں رکاوٹ ڈالنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی اس آیت میں داخل ہے، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو سورہ انعام میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ نے جو چیزیں تم پر حلال کی ہیں ان کو حرام مت کرو. واتقوا اللہ الذی انتم بہ مؤمنون، اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. کیا مطلب؟ اگر اللہ کے حلال سے نفرت کی تم نے تو قیامت میں اس کا تمہیں عذاب دیا جائے گا کہ تم کون ہوتے تھے میرے قانون میں رکاوٹ بننے والے. تو بھائی اگر کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے تو والد سے خود ہی درخواست کیا کرو کہ ابو آپ نے شادی کرنی ہے تو ہم آپ کے لیے رشتہ تلاش کرتے ہیں. نہیں آ رہی نا بات سمجھ میں؟ یا نہیں آئے گی بات، یا وہی ہندوؤں والا حساب کتابی سمجھ میں آئے گا. پھر وہ نہ کرے اس کی مرضی، آپ اپنی طرف سے اس کی حوصلہ افزائی کرو. کتنے یہاں میں جانتا ہوں اولاد نے دھمکی دی، ابا اگر شادی کی گھر سے نکال دیں گے، تیرا گھر ہے بھائی تو بنایا اس نے. تو یہ ہندوؤں والے کام ہیں سارے. اسی طرح حلال کو حرام کرنے میں یہ بھی داخل ہے کہ انسان کو کھانے کی جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں ناک منہ چڑھانا شروع کر دے. اب بعض حضرات کہتے ہیں یہ جو مولوی صاحب کا فرقہ ہے نا، یہ مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کا ایک بیان آیا تھا، ملامتی فرقہ، ملامتی فرقہ، مولوی حضرات کے بارے میں بیان آیا تھا کہ یہ فرقہ ہے ملامتی، اس کو ہر آدمی نے ملامتی کرنی ہے. فرماتے ہیں اگر یہ غریب ہوتے ہیں، کچھ پیسہ نہیں، تو لوگ کہتے ہیں یہ دیکھو ایسے پرانے زمانے کے لوگ، نہ کھانے کی روٹی، نہ بچوں کے پاؤں میں چپل، نہ کپڑے پہننے، ایسے غریب غربا، یہ کیا رہبر اور مقتدا بنیں گے. اور اگر ان کے پاس دولت ہو مولوی صاحب لینڈ کروزر میں گھومتے ہیں، بڑے نفیس کپڑے، عامر لیاقت کی طرح کڑھائیوں والے کرتے پہنتے ہیں، ان کو تو کمپنی میں اشتہار کے لیے پہنتے ہیں نا وہ، لیکن اگر کوئی واقعتاً اچھے اچھے کپڑے سوٹ بوٹ میں گھومتے ہیں ہر وقت، تو لوگ کہتے ہیں یہ کیا ہمارے نبی کا یہ لباس تھا؟ ہمارے نبی کے پاس تو کھانے کے لیے روٹی نہیں تھی، اور ان کے کپڑے دیکھو، ان کی دعوت ہی نہیں ختم ہوتی ان کی، تو کرتے کیوں ہو میرے بھائی دعوت؟ میں کہ کوئی میری دعوت کرے نا، دعوت گھر پہ بلائے، مجھے طبعی طور پر تکلیف ہوتی ہے، اپنی ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں تاکہ بتاؤں کہ یہ ہم خود مشاہدہ کر رہے ہیں، طبعی تکلیف، تکلیف اس بات کی ہوتی ہے اب چل کے جاؤ، اتنا ٹائم وہاں بیٹھو، انتظار کرو، پھر کھاؤ، پھر واپس آؤ. ایک ہوتا ہے دوست احباب جو بے تکلف ہیں، ان کو تو کبھی خود کھلا دیا، کبھی ان سے کہا چل بھائی جلا بہاری بوٹی بنوا یار جا کے، وہ تو بے تکلف، وہ تو دعوت نہیں ہوتی نا، وہ تو آپس میں دوستوں کا. ویسے کوئی دعوت کرتا ہے اگر کہ بھئی یہ حضرت تشریف لے آئے ہمارے گھر میں آپ، اس سے دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے بہت زیادہ کہ اب تشریف لے کے جاؤ بیٹھو کھانے کے انتظار میں، اور جیسے کوئی کام ہی نہیں ہے دنیا میں. ایک صاحب سے تو میں نے ایسی بیچاروں سے بد اخلاقی کی، اللہ معاف فرمائے. وہ بےچارے بہت اصرار کر کے دعوت کرتے ہیں، بہت پیچھے پڑ جاتے ہیں. جب ان کا فون آتا ہے میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگتے ہیں کہ دعوت دے رہے ہیں، بڑے مخلص ہیں، بھی مخلص، کوئی ان کے اخلاص میں بھی شبہ نہیں. لیکن کئی دفعہ تجربہ ہوا، گئے ہیں تو آدھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے انتظار میں کھانے کے، تو میں نے پھر ان کو آہستہ آہستہ ٹہلانا شروع کیا، بھائی میں نہیں میں نہیں میں نہیں. وہ پیچھے پڑ پڑ گئے نا، تو پھر میں نے کہا کہ ایک شرط پہ آپ کی دعوت قبول کروں گا، میں جب جاؤں تو کھانا تیار ہو جیسے میرا انتظار کر رہا ہے، کھایا اور فوراً مجھے واپس پہنچائیں، ہے تو بے شرمی کی بات، ٹھیک ہے نا. میں نے کہا یہ ٹائم نہیں ہم سے لگے گا، ہے تو بڑی بے شرمی کی بات. تو میں گیا دعوت میں ان کے یہاں، تو دیکھا ابھی تکے بوٹیوں میں، یعنی اس میں لگائے جا رہے ہیں اور مسالہ وسالہ لگ رہا ہے. اتوار کی رات تھی ان کی، تو پیر کو چھٹی، ہفتے کی رات تھی ان کی، تو اتوار کو چھٹی ہوتی ہے نا، ہماری تھوڑی اتوار کو چھٹی، ہم نے تو صبح مدرسے جانا ہے بھائی. ابھی میں نے کہا یہ تو ابھی مسالہ لگ رہا ہے اس پہ، اب ایسے بھاگیں گے تو بھی اچھا نہیں ہے. وہ بےچاروں نے میری وجہ سے اس دن کی، یعنی ڈیلے کرتے رہے کہ نہیں جس دن آپ قبول کرو گے اس دن ہوگی. میں نے کہا چلو اگلے ہفتے، پھر اگلے ہفتے، پھر اگلے ہفتے، وہ بھی ڈھیٹ ڈیلے ہی کرتے چلے آ رہے. تو 10-15 آدمی پہنچ چکے ہیں، میں بھی پہنچ چکا، اور ابھی سیخ میں بوٹیاں لگ، وہ مسالہ لگ رہا ہے، بوٹیاں بھی لگ رہی ہوتی نا. چلو میں نے کہا یہ بڑی شرم کی بات ہے، میں یہاں سے بھاگوں میری وجہ سے دعوت، اور بیٹھوں تو یہ اس سے زیادہ شرم کی بات ہے، بیٹھے ہوئے ایک گھنٹے سے کوئی کام ہی نہیں ہے. تو بڑی مشکل ہوئی، تو میں نے ٹوپی کرائی. ایسے موقع پہ شریعت ٹوپی کی اجازت دیتی ہے. یہ ٹوپی کا لفظ بڑا زبردست لفظ ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. ٹوپی کرائی، ایسے فون اٹھا، اچھا ہاں ابھی بس بس ابھی بس تیار ہو رہا کھانا، وہ آ رہا ہوں، یہ ہو گیا. پھر اچھا بھائی دیر ہو گیا، بار بار تنگ کر رہے ہیں کیا کروں. ایسے گول مول ٹوپی کرا کے پھر وہ مجھے چھوڑ کے آ گئے، یعنی بغیر کھائے آ گیا میں اٹھ کے. اب الحمدللہ دو چار لوگ ہیں ان کو یہ پتا چل گیا، اگر وہ دعوت دیتے ہیں گن پوائنٹ پہ دیتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آنا پڑے گا، اور دیتے ایسے ہیں کہ کھانا میرے انتظار کر رہا ہوتا ہے، کھائے اور پتلی گلی سے نکلو. تو اتنا استغنا برتتا ہوں دعوت میں، الا یہ کہ اپنے جو بے تکلف دوست ہیں ان کا مسئلہ اور ہے، ان کو تو میں خود کہتا ہوں لا بے درد منگوا، وہ بھی ہم سے کہہ دیتے ہیں. اتنا استغنا، اس کے باوجود لوگوں کا حال کیا ہے. ایک جاننے والوں نے دعوت کی، فون کیا، دعوت ہے، میں نے کہا کام ہے آپ سے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، وہی جو مولویوں کا، وہی جو مولویوں کا ہوتا ہے. کیا بھائی کہہ رہے ہیں کھانا ہے. اب دیکھو یار، وہی جو مولویوں کا تمہیں دینے کی ضرورت کیا ہے. تو میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، مجھے غصہ تو بہت آیا، میں نے کچھ کہا نہیں ان کو. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، رکھ دیا. میں نے کہا ایسی کی تیسی، وہ بلا رہے ہیں، فون پہ فون آ رہے ہیں، کوئی نہ غصہ میں نے کیا نہ کچھ بھی. دعوت ہو گئی ان کی ختم، بےچارے بڑے ناراضی سے ملے. ادھر بھی لوگوں سے کہا ان کو اتنا بلایا نہیں آئے. پھر کسی نے مجھ سے بار بار جب پوچھا، میں نے کہا یہ کوئی طریقہ ہے بھائی کیا ہے وہی ہم بے وقوف ہیں تمہارا کھانے، ہم تو تم پر احسان کر کے پہنچ رہے ہیں، پر ورنہ ہمارے پاس گھر میں الحمدللہ کھانے کو بہت کچھ ہے. تو میں بتا رہا ہوں لوگ، کسی حال میں مولوی صاحب کو دعوت اگر ٹھکرا دو تو مصیبت، قبول کر لو تو یار یہ ہر جگہ کھانے کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم ہی بہت، ہر جگہ پہنچے ہوئے ہوتے ہیں. تو اپنے پیسوں سے بھی اگر کھا رہے ہوں گے نا تو اچھا نہیں لگے گا. अगर नहीं खाते तो वो गरीब हुरबा, पुराने ये क्या रहबर बनेंगे, क्योंकि तो खाने को रोटी नहीं है। और अगर अपने पैसों से खा रहा है ना, नली निहारी जावेद निहारी में, हम लोग कभी दो सबाब अपने पैसों से मिलके खाते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। कहते हैं नबी तो जौ की रोटी खाते थे, खाली खुश्क रोटी, और ये जावेद निहारी में मगज और नली डाल के मक्खन का तड़का लगा के खा रहे हैं। ये हैं आज के 14वीं-15वीं सदी के मौलवी, ये हैं। तो किसी हाल में मौलवी साहब को माफ नहीं करते। अगर आप खुल के हक बयान करें, सबका नाम ले लेके रद, वो भी ये काफिर, वो भी गुमराह, वो भी ऐसे, तो कहते हैं ये फिर खवारियत फैलाते हैं मौलवी साहब, मिंबर पे बैठ के आग लगाते हैं। और अगर अच्छी अच्छी बात करें, कोई फिर खवारियत नहीं, सीधी सीधी मुसबत, तो लोग कहते हैं ये हक बोलते ही नहीं है, ये क्या है, हक बोलते ही नहीं है, डरते हैं इंतजामिया से, डरते हैं या ये कि दूसरे फिरके वालों से डरते हैं। तो वो एक जल्दी से मिसाल देके अपनी बात को खत्म करता हूं। ऐसे मौके पे एक मिसाल याद आती है, एक आदमी अपने बेटे के साथ गधा लेके जा रहा था, है ना, गधे पे खुद बैठा हुआ था और बेटे ने गधे की रस्सी पकड़ी हुई, चल रहे हैं दोनों, या रस्सी या कान पकड़ा हुआ होगा जो भी। लोगों ने कहा देखो बाप होने का नाजायज फायदा उठा रहा है, इतना मासूम छोटा सा बच्चा कमजोर, उसको नीचे पैदल चला रहा है और खुद बाप बन के रहमत का तकाजा किया, भाई छोटे बच्चे पे रहम करो, तुम तो जवान आदमी हो, पैदल चले जाओगे। इसको ख्याल हुआ यार बात तो सही है, खुद नीचे उतर गया, बच्चे को गधे पे बिठा दिया। थोड़ा आगे गया, लोगों ने कहा देखो अभी से बच्चे को बेअदब बना रहा है, तमीज नहीं सिखा रहा, खुद पैदल चल रहा है और बच्चे को इतना प्रोटोकॉल, ये बच्चा तो अभी से बाप के लिए बदतमीज बनेगा, बड़े होकर क्या करेगा फिर। को ख्याल है ये तो गड़बड़ हो गई, ठीक है दोनों बैठ गए, दोनों गधे पे बैठे आगे गए, लोग कहने लगे एक गधा बंदे दो दो बैठे हुए, वो गधा तो दबके मर जाएगा, अब गधे होने का ये मतलब तो नहीं है बेजबान जानवर के उस पर जरूर से ज्यादा बोझ डाल दे। यार दोनों नीचे उतर गए, अब जा रहे हैं, लोगों ने कहा इनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, गधा मौजूद है, सवारी मौजूद, मगर है पैदल, तो अकल से भी पैदल है। तो आगे जाके उसने खड्डे में गधा फेंका, ऐसी की तैसी। तो या तो मौलवी साहब इन सबको खड्डे में फेंक दें, लेकिन सबको खड्डे में फेंक सकते नहीं है, अब गधा है तो सवारी तो करनी पड़ेगी ना, तो लोगों की बातें तो सुनते रहो बैठ के, क्या फायदा, तो अपन वही करो जो समझ में आता है। बात में क्या कर रहा था, जल्दी से मुकम्मल करूं ये, हां मैं कह रहा था कि जब अल्लाह ने हर चीज को हलाल किया है तो मौलवी साहब के लिए भी हलाल है खाना, अच्छा खाना। अगर वो कभी जावेद निहारी में मगज नली मक्खन डाल के खा रहे हैं तो ये ना किया करो ये कैसे मौलवी हैं ये खा रहे हैं, ये क्या खा रहे हैं, खाने तो कोई मसला नहीं, सही है ना। पंजाब में देहात में जाके देखो मौलवियों को क्या क्या खिलाते हैं। मैं कहता हूं जिस इलाके के मौलवी साहब दुबले हैं ना, ये उस इलाके वालों के नालायक होने की दलील है। देहातों में जाके देखो मौलवी साहब की सेहत से मुक्तदियों की सखावत का पता चलता है कि यहां के मुक्तदी कितने सखी हैं, कितने सखी। तो अपने पैसों से तो खाने दो मौलवी साहब को मेरे भाई, दावत नहीं करना मेरी कहीं आप दावतें शुरू करते हैं, फर्स्ट टाइम नहीं है। तो जो भी कोई दीनदार आदमी अगर अच्छे कपड़ों में घूम रहा है, अच्छी सवारी में है, नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, घर बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है उसने, एयर कंडीशन लगाया हुआ है, बहुत अच्छा सजाया हुआ है, और फालतू चीजें नहीं है, फालतू सामान जमा करना ये बुरा है इस्लाम में। जरूरत दो सोफों से पूरी हो रही है, खाम खामे शोबाजी के लिए 10-10 सोफे लाके डाले हुए घर में, जरूरत एक बिस्तर से हो रही है 10-10 बिस्तर लगाए हुए, ये फिर जमा मालूम वाददा में दाखिल है। जरूरत के लिए 4-5 कपड़े बहुत है, मगर कपड़ों के थान पर, ये गलत है, ये शरीयत में पसंदीदा नहीं है। हाँ जरूरत 4 कपड़ों की है, मगर वो कपड़े बड़े नफीस हैं, बड़े आला कपड़े हैं, ये सही है। एक गाड़ी की जरूरत है मगर 4 गाड़ियां रखी हुई हैं, ये हमाकत है, बेवकूफी है, माल जमा करना है। लेकिन एक गाड़ी की जरूरत है, गाड़ी बड़ी शानदार रखी हुई है, ठीक है भाई, अगर अल्लाह ने आपको पैसा दिया रख सकते हैं। रहा ये मसला कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ये जौ की रोटी क्यों खाई और ये क्यों, तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियारी अमल था, आप पर वाजिब नहीं था, ये शरीयत नहीं थी, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तबई तौर पर अल्लाह ने दुनिया की दिल में नफरत डाली थी, तबई तौर पर दुनिया पसंद ही नहीं थी आपको। अगर ये चीज बुरी होती, अच्छा खाना अच्छी सवारी, तो अल्लाह सुलेमान अलैहिस्सलाम को अच्छी खुराक और अच्छी सवारी ना देते, वो भी तो पैगंबर थे ना, اچھائی اور برائی کا معیار تو تمام پیغمبروں کے لیے ایک ہی ہے. تو یہ ہمارے نبی کو ذاتی طور پر دنیا سے بے رغبتی تھی, اس لیے آپ اپنے پاس پیسہ رکھتے ہی نہیں تھے, آیا اور صبح سے خرچ کر دیا, تو بچائی کچھ نہیں, تو پھر کیا روٹی کیا سالن ہے ہی نہیں کچھ, تو پھر تو جو آ گیا کھا لیا. لیکن ایک آدمی پیسہ رکھتا ہے اور استعمال نہیں کرتا, یہ کنجوس ہے. یا تو اتنا بڑا دل ہو نبی جیسا, رکھو ہی نہیں, غریب بن کے رہو, جتنا پیسہ آتا ہے سارا صدقہ کرو. اتنا کس کا دل ہے آج کل؟ اور اگر اتنا نہیں ہے تو پھر پیسہ رکھ کے استعمال نہ کرے انسان, یہ کنجوسی ہے, یہ اجازت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, جب اللہ کسی کو دولت دیتے ہیں تو اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس نعمت کا اثر اس کے لباس اور پوشاک میں نظر آئے. دولت ہے تو اچھی گاڑی رکھیں, کروڑوں پتی لوگ ہیں 50 پہ گھوم رہے ہیں, ایسے جانتا ہوں میں, ایک آدمی کو دیکھا لاکھوں پتی ہے اور 50 رکھی ہوئی ہے, اس پہ گیس لگوا رہا ہے, صحیح ہے نا. اور میں اس زمانے میں کچھ بھی اس کے مقابلے میں نہیں تھا, مگر میں نے جی ٹی او 125 رکھی ہوئی تھی, میں مسجد کا امام تھا کسی اور علاقہ, وہاں میں نے خود کیا رکھی ہوئی تھی, میری تنخواہ وہاں وظیفہ 5000 اور بائک کون سی, جی ٹی او 125, نام تو سنا ہوگا نا, آج کل تو نظر نہیں آتا. تو اس کا مجھے پتا چلا بھائی اس کا تو لاکھوں کا کاروبار ہے, بائک کون سی تھی 50, تو اس پہ مجھ سے پوچھ رہا تھا گیس کہاں سے لگے گی پٹرول بچانے کی. ایسے موقع پہ کہنا چاہیے الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہم بھی, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس سے بچایا. لیکن اسراف بھی نہ ہو, اپنی آمدن کے اندر اندر ہو, اپنی آمدن کے. آج کل تو پیٹرول جی ٹی او 125 کا اتنا مہنگا ہو گیا تو 5000 تو ٹینکی بھرنے میں لگ جائیں گے, اس لیے آج کل میں نے نہیں رکھی ہوئی, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا, جب اللہ دے تو پھر اس کے آثار نظر آنے چاہیے. یہی خواتین کا مسئلہ ہے, بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم اگر دولت مند بن گئی تو اب زینت نہیں اختیار کر سکتی. بھائی جائز ہے, ہم نے بڑے علماء کو جن کو اللہ نے دولت دی تو ان کے دیکھا, ہمارے گھر والوں نے دیکھا, والدہ نے دیکھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو بہت نفیس لباس پہناتے, زیورات سے آراستہ رہتی تھی. جب اللہ نے دولت دی ہے تو گھر میں بیوی پہ بھی نظر آنا چاہیے وہ دولت کے آثار. اس کو ماسیوں کی طرح رکھا ہوا ہے گھر میں کہ توکل پہ چلو, اللہ دنیا ہے ختم ہو جائے گی فنا ہو جائے گی, ٹھیک ہے نا. تو بھائی دنیا ہے تو پھر پیسہ رکھا ہوا کیوں ہے, بینکوں میں اکاؤنٹ کھول صدقہ کرو نا. دنیا ہے تو رکھا ہوا ہے تو پھر تو زیور بنا کے دو بیوی کو. نبی نے تو رکھا ہی نہیں تھا, رکھا ہوتا تو پھر خرچ کرتے, رکھا ہی نہیں سارا صدقہ کر دیتے کہ بھائی دنیا ہے کیا دنیا خرچ کر دیا. تو ایک طرف تو اکاؤنٹ میں پیسے اتنے بھر بھر کے رکھے ہوئے ہیں اور بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتا, ان کو وہی پرانے پرانے زیور آرٹیفیشل زیور, بھائی سونا جس کی طاقت ہے بیوی کو سونا پہنائے. وہ یہ شریعت کا حکم ہے, مطلوب ہے کہ جیسی آمدن ہونی چاہیے وہ آمدن آپ کے بیوی بچوں پہ جھلکنی چاہیے. ہاں اسراف نہ ہو, اپنی آمدن سے زیادہ نہ ہو, اور کوالٹی اچھی ہو, کوانٹیٹی زیادہ نہ ہو. کوانٹیٹی کا مطلب آج خواتین کے کپڑے اچھے ہونا یہ برا نہیں ہے, ہوتے بہت ہیں, پوری پوری پیٹیاں کپڑوں کی بھری ہوئی ہیں, پھر عید پہ 50 جوڑے اور آ رہے ہیں اس میں, صحیح ہے نا. یہ کیا بھائی, تو میں ایک اصول بیان کرتا ہوں خواتین کے لیے, آپ اچھے سے اچھا لباس پہنے, خوب مزین لباس پہنے. اللہ نے عورت کو زینت کا حکم دیا ہے, اجازت دی ہے, خاص طور پہ شادی شدہ عورت کے لیے تو اور ترغیب ہے, لیکن حلال زینت ہو. بھویں بنانا, آئی بروز بنانا یہ حرام ہے, بال عجیب عجیب کٹنگ کے کاٹے جاتے ہیں یہ جائز نہیں ہے, ناخن بڑھانا یہ زینت تھوڑی ہے, تو عجیب سی چیز ہے, خون خواری ہے, درندگی ہے, یہ زینت نہیں ہے. باقی جو جائز زینت ہے وہ خوب اختیار کریں, چاہے بیوٹی پارلر میں جا کے ہو یا گھر میں ہو, جیسے ہو, اجازت ہے شریعت نے. اور لباس اچھا ہو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, مگر یہ ساری چیزیں جائز حدود میں ہونی چاہیے. دوسری بات یہ کہ لباس محدود ہونے چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں اللہ نے آپ کے شوہر کو دولت دی ہے یا آپ کو دولت دی ہے, آپ روز نیا جوڑا پہنیں مگر پرانا صدقہ کر دیں, سمجھ رہے ہیں. آپ کو جب بازار جائیں نا, خواتین جاتی یہ اچھا لگ رہا ہے خرید لیں, کوئی پابندی نہیں ہے, لیکن پرانا والا, یہ نہیں کہ وہ بھی ہے یہ بھی ہے اگلا والا بھی ہے یہ بھی ہے, پوری دکان طارق روڈ کی میرے گھر میں جمع ہو جائے. اس کو قرآن نے منع کیا, الذی جمع مالا وعددا, فرمایا مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں, یحسب ان مالہ وخلدا, ان کا خیال ہے یہ ہمیشہ ساتھ رہے گا. خرچ کرو بھائی, پرانا صدقہ کر دو, پھر آپ رکھیں جتنا خریدنا ہے. تو یہ باتیں بھی قرآن نے بیان کی کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس پہ پابندی مت لگاؤ. تو دینداروں کے گھروں میں جو خواتین جاتی ہیں, جو جن کو اللہ نے دولت دی ہے, تو اگر کسی عالم کے پاس بہت پیسہ ہے، وہ اپنی بیوی ان کی بڑی سونوں میں مزین رہتی ہے اور بڑے ٹھاٹ باٹ کی زندگی ہے، نوکر چاکر ہیں، تو یہ نہیں سوچیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو خادم بھی نہیں تھا، تو اجازت دی آپ، قرآن نے اجازت دی، ہمارے حضرت بڑے اللہ نے دولت دی تھی، تو ان کے گھر جب خواتین جاتی تھیں بیان سننے تو گھر دیکھ کے حیران، تو بڑے ٹھاٹ باٹ دیکھ کے، تو بعض ایسی باتیں کرتی تھی، یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تو ایک چٹائی تھی اور یہ انہوں نے ایسا کیوں رکھا ہوا ہے، تو رکھ سکتے ہیں، اجازت ہے شریعت میں، دیندار آدمی کو بھی اجازت ہے، لیکن جائز حدود کے اندر ہو، یہ بھی سورہ انعام میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔